السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. امين يا رب العالمين. بغیر کسی تمہید کے براہ راست دورے ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں ہم اخلاص عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سچی طلب و تڑپ کے ساتھ اس ماہ مبارک کی ان راتوں کو قرآن کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. کچھ بیان آج ہوگا اور کیونکہ پہلی چار رکعت میں کچھ حصہ قرآن کا تلاوت کرنا بھی ضروری ہے, اس لیے آج سورہ فاتحہ کا مختصر ہم بیان کریں گے اور انشاءاللہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 کا جب مطالعہ کریں گے جہاں سورہ فاتحہ کی عظمتوں کا ذکر ہے تو وہاں کچھ تذکرہ سورہ فاتحہ کا مزید کر دیا جائے گا. ایک حدیث کے مطابق یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے, بخاری کی روایت ہے, اور ترمیزی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہیں کیے گئے اور ان میں ایک سورہ فاتحہ بھی شامل ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال نہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ قرآن حکیم میں ہے. یہ بھی فرمایا حدیث میں بخاری کی روایت ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوا کرتی. اور یہ بھی ایک حدیث میں ذکر آیا کہ مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ نے, حدیث قدسی ہے, سورہ فاتحہ کو ہی صلات یعنی نماز قرار دے دیا. بڑی عجیب حدیث ہے, کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی گفتگو کریں گے. قرآن کے آداب میں سے دو آداب یہ ہیں کہ جب قرآن کا مطالعہ شروع کریں, تلاوت شروع کریں تو تعوذ پڑھ لیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ذکر ہے, اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ لے لو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. وہ دشمن ہے ہمارا, روکنا چاہے گا قرآن سے, اللہ تعالیٰ اس کے شروع سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دوسرا ادب ہے اللہ کا نام لے کر اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کرو, جیسے پہلی وحی میں یہ بھی کہا گیا سورہ العلق کی پہلی آیت, اقرأ بسم ربک, پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو دوسرا ادب قرآن کا تسمیہ, کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں. آئیے سورہ فاتحہ کا ایک مرتبہ ترجمہ کر لیں اور پھر مختصر وضاحت آپ کے سامنے. الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, انتہائی رحم فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبدو, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور ایک اور ترجمہ ممکن ہے گرامیٹیکلی عربی اسلوب میں, اور کرتے رہیں گے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما جس کا حاصل ہے منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچا دے. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم, جن پر نہ تیرا غضب ہوا, ولا الضالین, اور نہ وہ گمراہ ہوئے. یہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی, آخر میں ہم کہتے آمین. یہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, صغیرہ گناہوں کو. تو اس سورت کے اختتام پر کہنا چاہیے آمین. بخاری کی روایت ہے جس کا ترجمہ اے اللہ قبول فرما لیجئے یا اے اللہ ایسا ہی ہو جائے. یہ تو ہوا ترجمہ, اللہ ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے کہ اس کے ترجمے کو ہم یاد کر لیں. ویسے آپ غور کیجئے گا سورہ فاتحہ کے 85% الفاظ وہ ہیں جو ہم اپنی زبان اردو میں کسی نہ کسی طور پر استعمال کرتے ہیں. مثلا تیسری آیت مالکی یوم الدین, مالک یوم دین, یہ تینوں الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تھوڑی محنت کریں گے ترجمہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سورت میں اللہ نے ہمارے تینوں بنیادی عقائد کو بیان کیا، توحید کا ذکر بھی ہے، آخرت کا بیان بھی ہے، اور رسالت کی طرف بھی اشارہ موجود ہے. تینوں بنیادی ایمانیات اس صورت میں آ گئے، اور قرآن حکیم میں تینوں موضوعات بار بار بیان ہوئے، توحید بھی، آخرت بھی، رسالت بھی. تو فاتحۃ الکتاب، یہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی اوپننگ سورہ ہے، اس میں ان تینوں بنیادی ایمانیات کو بیان کر دیا گیا. پھر اس میں اللہ کا تعارف بھی آ جاتا ہے، اور بندے کی احتیاج، بندے کی محتاجی، بندے کی بے بسی کا ذکر بھی آ جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر بھی ہے اور بندے کا بیان بھی ہے. اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کیا ہے اس کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا. دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، پہلے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو، پھر اللہ سے دعائیں کرو، کیا دعا کی جائے وہ بھی سورت میں بتا دی گئی. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت میں ہمیں ہماری اوقات بتا دی، یعنی انسان کیا ہے اس کو پتا چل جائے، وہ ہے ایاک نعبد، اس کا جواب کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور یہ بھی کہ ایک سلیم الفطرت انسان، گڈ نیچرڈ پرسن، غور و فکر کرنے والا انسان، جب بھی غور و فکر کرے گا تو تسلیم کرے گا ان حقائق کو جو اس سورہ فاتحہ میں عطا ہوئے. غور و فکر کر کے اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچانے گا ضرور بندہ. غور و فکر کر کے تسلیم کرے گا کوئی عالم برپا ہو جہاں واقعتا نیکی کا بدی کا فیصلہ ہو جائے. دنیا میں تو بڑے بڑے مجرمین چھوٹ جاتے ہیں، جبکہ فطرت کہتی ہے کہ نہیں، برائی کا جواب ملنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے. یہ سارے موضوعات، بنیادی ایمانیات کا بیان، اللہ اور بندے کا تعلق، دعا مانگنے کا طریقہ، سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی، یہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں عطا کر دی گئی. اب ایک مرتبہ ترجمہ اور مختصر سی وضاحت. الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ اللہ کا تعارف، وہ رب العالمین، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، تدبیر فرمانے والا، انتظام فرمانے والا ہے. اس کے لیے شکر کے جذبات تمہاری زبان پر ہونے چاہیے، الحمدللہ. الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ اولا اللہ کا اولین تعارف، بندے کے ساتھ اس کی رحمت کا پہلو اس کو نمایاں کیا گیا. ہاں، توحید کا بیان ہوا تو اب آگے آخرت کا ذکر. مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس اللہ کی رحمت کا کامل اظہار تو آخرت میں ہوگا، اس کو رب مان کر اس کی اطاعت کرنے والے بندوں کے لیے. مگر وہ دن آئے گا، مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن، جہاں صحیح غلط کا فیصلہ ہوگا، اور جہاں نیکی کا بھرپور بدلہ بھی سامنے آئے گا، اور بدی کی سزا بھی دے دی جائے گی. انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ دنیا میں دینا ممکن نہیں، اولیاء اللہ کی محنتوں کا نتیجہ دینا دنیا میں ممکن نہیں، وہ اس عالم میں ہوگا. بڑے بڑے مجرمین کو سزا دیا جانا اس دنیا میں ممکن نہیں. ایک نے ایک کو قتل کیا، ہم اسے قتل کر دیں گے. ایک نے سو کو قتل کیا، کیا کریں گے؟ یہاں تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. وہ ہے اللہ، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. یہ تینوں آیات تو اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کا بیان، اللہ کی رحمت کا بیان، اللہ کی عظمت کا بیان، اور وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک اور کامن ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور ایک اور ترجمہ بھی ہوا تھا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ حال، یہ تو دعویٰ ہے گویا، اور کرتے رہیں گے یہ ارادہ ہے. یہ ذرا بات ہلکی ہو جائے گی، ورنہ دعویٰ بہت بھاری. وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ آئندہ کا بھی ارادہ ہے. عبادت اللہ کا حق ہے، یہ حصہ اللہ کے لیے ہوا، اور مدد مانگنا بندے کی احتیاج ہے، بندے کی حاجت ہے، بندے کی ضرورت ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. اور دونوں میں رب کیا ہے، اللہ تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اللہ کی عبادت کے لیے اسی سے توفیق مانگنا، جیسے ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پورے شوق کے ساتھ اور توجہ سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اور اپنے شکر کے لیے، اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. یہ چوتھی آیت ہو گئی، اللہ کا ذکر بھی آ گیا اور بندے کی احتیاج کا بیان. احتیاج کا مطلب حاجت اور ضرورت. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. اب یہ سب بندے کا بیان، بندے کی دعا کا ذکر، بندے کی حاجت کے حوالے سے، اس کی ضرورت کے حوالے سے اس کی دعا کا ذکر آ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. یہاں بندہ محتاج ہے، کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان تو لے گا، توحید کی طرف اشارہ. باطن میں نیکی بدی کا شعور ہے, نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے, بدی کی سزا ملنی چاہیے, اس بنیاد پر تسلیم کرے گا کوئی عالم ہو جسے آپ اور ہم مسلمان آخرت کہتے ہیں. لیکن اللہ چاہتا کیا ہے, اللہ مجھ سے کس بات پر راضی ہوگا, کن باتوں سے ناراض ہوگا, یہ میری عقل نہیں بتا سکتی. اس کے لیے میں اور آپ محتاج ہیں کہ اللہ تو ہی بتا. یہ ہے رسالت کی طرف اشارہ. اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندے بھیجے, کتابیں ان کو عطا فرمائی, ان کے ذریعے بندوں کو ہدایت عطا فرمائی. اس کے لیے دعا, اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. ہدایت کا مفہوم سمجھانا اور بتانا بھی ہے, ہدایت کا مفہوم دکھانا بھی ہے, ہدایت کا مفہوم انگلی پکڑ کر چلانا بھی ہے, اور ہدایت کی انتہا منزل مقصود تک پہنچا دینا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. سورہ آراف آیت نمبر 43, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کیا ترانہ ہوگا شکر کا جنت والوں کی زبان پر, کل شکر تعریف اللہ کے لیے جسے یہاں تک پہنچا دیا, یہاں تک کہ ہدایت دے دی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. اس قدر آپ اور میں ہدایت کے محتاج ہیں. فقط رمضان کا مہینہ مل جانا کافی نہیں, قرآن کی محفل میں آ جانا کافی نہیں, سجدے کافی نہیں, رکوع کافی نہیں, بلکہ جنت تک داخلہ, جنت میں داخلہ مل جائے تب تک ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. اس قدر جو ہماری ضرورت, اس کو سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنی چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. کیا مطلب؟ اللہ نے کتابیں بھی بھیجی, پیغمبروں کو بھی بھیجا. کتاب تنہا کافی نہیں, کتاب کے ساتھ صاحب کتاب بھی ہوتا ہے, کتاب کا عملی نمونہ بھی ضروری ہے جو پیغمبروں کی صورت میں اللہ نے عطا فرمایا. اور ہاں, اب ختم نبوت کا معاملہ ہو گیا تو اب اللہ کے نیک بندے ہیں جو ہدایت کی طرف بلائیں گے, خیر کی طرف بلائیں گے, وہ ہے انعمت علیہم, اے اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. تو معلوم ہوا کتاب بھی ضروری, کتاب کے ساتھ صاحب کتاب رسول بھی ضروری. رسول اللہ علیہ السلام کی سنت, رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ, رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ, اس کی طرف بھی اشارہ. اور انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 69, کل ہم نے تعارف قرآن پر بات کی تھی, فہم قرآن کے آداب پر بات کی تھی, ایک ذکر آیا تھا قرآن کی تفسیر قرآن سے. چنانچہ آج اس کا پہلا نقطہ سورہ نساء آیت نمبر 69 ارشاد ہوا, من یطع اللہ ورسول, جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا, فاولئک الذین انعم اللہ علیہم, تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا, غیر المغضوب علیہم, جن پر نہ تیرا غضب ہوا, ول الضالین, اور نہ وہ گمراہ ہوئے. یہ غضب کس پر ہوا؟ مسند احمد کی روایت, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود پر اللہ کا غضب ہوا, مسند احمد کی روایت. اور البقرہ کا مطالعہ کریں گے ذکر آ بھی جائے گا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا. والین سے مراد کون؟ نصارہ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان علیہ السلام. مسند احمد کی روایت, والین سے مراد نصارہ ہیں جو گمراہ ہو گئے. ان کا زیادہ ذکر آئے گا سورہ آل عمران میں, یہود کا زیادہ ذکر البقرہ میں جو اگلی سورت ہے, اور نصارہ کا زیادہ بیان سورہ آل عمران میں جو سورۃ البقرہ کے بعد آئے گی انشاءاللہ. ہمیں یہ بتایا گیا ان کے معاملات کو سامنے رکھو اور ان کرتوتوں سے بچو جن کی وجہ سے یہود پر غضب ہوا, نصارہ گمراہ ہوئے. پہلے وہ بھی مسلمان تھے, کتابوں کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے, مگر یہود دنیا کی محبت میں ڈوبے اور نصارہ نے ترک دنیا کی روش اختیار کی, رحمانیت وغیرہ کو اختیار کیا, منچاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کیا. اے مسلمان, تم ان سے بچتے رہنا. یہ ہر نماز کی حرکت میں بتایا جا رہا ہے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے. فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر اے اللہ نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین, اے اللہ قبول فرما, اے اللہ ایسا ہی ہو. دو باتیں اور ہیں, جب ہم اس کی تلاوت کریں تو اللہ میں توفیق دے ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں, خصوصاً اپنی انفرادی نمازوں میں. ایک ایک آیت پر رکنا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ایک آیت پر رکنا سورہ فاتحہ میں, اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے. اور نمبر دو, ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. ایک طویل حدیث ہے مسلم شریف کی جس میں اسی سورہ فاتحہ کو اللہ نے نماز قرار دیا. فرمایا کہ آدھا بندے کے لیے اور آدھا میرے لیے, اللہ فرماتے ہیں آدھا حصہ اللہ کے لیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد, یہاں تک. اور آدھا بندے کے لیے ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس حدیث مسلم شریف میں ہے, اللہ فرماتے جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی طرف سے ذکر آتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی, الرحمن الرحیم اللہ فرماتے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی, مالک یوم الدین بندے نے میری بزرگی بیان کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماتے ہی میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے, اور میرے بندے نے جو مانگا ولی عبدی ما سأل اس کو دے دیا گیا. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ فرماتے ہاد العبدی ولی عبدی ما سأل یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا. اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ البقرہ, ذہن میں ایک بات یہ رکھیے کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. ایک مکی سورت ہم نے ابھی پڑھی سورہ فاتحہ, اب مدنی سورتیں چار آ رہی ہیں, بعد میں تفصیل آئے گی. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے, ورنہ پہلے نزول کے اعتبار سے مکی سورتیں نازل ہوئی پھر مدنی سورتیں آئیں, لیکن یہ ترتیب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما گئے. البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین مدنی سورت ہے, طویل ترین مدنی سورت 286 آیات اس میں ہیں. ایک بات ذہن میں یہ رکھیے, اس سے پہلے دو تہائی قرآن نازل ہو چکا, یہ تو مدینہ میں نازل ہوئی نا ہجرت کے فوراً بعد, اس سے پہلے 13 برس میں مکی قرآن یا مکی آیات یا مکی سورتیں نازل ہو چکی ہیں. ذہن میں رکھیے گا, دو تہائی قرآن نازل ہو گیا, چنانچہ کچھ باتیں آئیں گی تو ہم اشارہ کر دیں گے کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. آگے سے کیا مراد, جب بعد میں مکی سورتوں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں تفصیلات آ جائیں گے انشاءاللہ. سورۃ البقرہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہجرت کے فوراً بعد, یہاں پر یہود بھی موجود ہیں, بہت تفصیل ذہن میں رکھیے گا, یہاں پر یہود موجود ہیں, ان سے بھی مکالمہ, ان سے بھی ڈائلاگ, ان سے بھی گفتگو ہوگی. یہی مدینہ طیبہ ہے جہاں منافقین کا بھی گروہ پیدا ہو جائے گا, نام کے دعوے دار اسلام کے حوالے سے مگر دلوں میں ایمان نہیں تھا, ان کا تذکرہ بھی کچھ آ جائے گا. تو سورہ البقرہ میں یہ مضامین, نفاق کے حوالے سے گفتگو, اسی طرح یہود کے تعلق سے بنی اسرائیل کے تعلق سے گفتگو, پھر اللہ کے نبی جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اب امت تشکیل پا رہی ہے. مکہ مکرمہ میں تو لوگ جان کے دشمن بن گئے تھے, مگر اب مدینہ طیبہ میں لوگ مسلمانوں کی امت ترتیب دینے کا موقع میسر آیا, بلکہ اللہ نے امت کو امت قرار دے دیا اس دور میں آ کر, تو اب شریعت کے احکامات بھی اس امت کو عطا کیے گئے جن کا بیان بعد میں آئے گا. چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف, پہلے دو رکو, باقی تفصیل عرض کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. پہلے دو رکوں میں تین گروہوں کا بیان, اس سے ایک سچے پکے مسلمان متقین, اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے, اور پھر دو آیتوں میں ذکر آئے گا کھلے کافروں کا, جیسے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی وغیرہ, جنہوں نے ڈٹ کر حق کی مخالفت کی. پہلا رکو تو یہ ہے, اور دوسرے رکو میں منافقین کا بیان آئے گا, کچھ اشارے ان کے لیے کیے گئے تاکہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے. یہ نفاق کے حوالے سے گفتگو دوسرے رکوع میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. مقطعات کا لفظ بنا قطع, قطع کرنے کا مطلب علیحدہ علیحدہ کرنا, ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں نا, الف لام میم, حالانکہ علم تارا کیفہ میں ملا کر پڑھتے ہیں, الف لام میم وہ بھی ہے, لیکن یہ حروف مقطعات ان کو علیحدہ پڑھتے ہیں. ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی, لیکن یہ فرما دیا ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملیں گی, ترمیزی کی روایت. اور الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف, گویا بغیر سمجھے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے تو اجر ملے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, تلاوت سے آگے بڑھ کر قرآن ہدایت کی کتاب ہے, اور ہدایت کے لیے ہم ان محافل میں جمع ہوئے, اللہ ہمیں ہدایت کی بھی توفیق عطا فرمائے, بلکہ مزید ہدایت عطا فرمائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ایک تعبیر یہ ہے, وہ جو تم دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم, اللہ پورا قرآن تمہیں دے رہا ہے, سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے, تاہم وہاں دعا سکھائی جا رہی, یہ جواب دعا, یہ قرآن ہدایت بنا کر دے دیا گیا تمہیں. یہی وجہ ہے کہ جامع ترمذی کی روایت, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہو الصراط المستقیم, یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. تو ایک تعبیر تو یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ایک تعبیر یہ کہ یہود جو مدینہ میں موجود ہیں, آگے ذکر آئے گا, انتظار میں تھے آخری رسول کے, بتایا جا رہا ہے یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے, تورات میں, بک آف ڈیٹیورمی میں, چیپٹر نمبر 18 میں, کتاب استثناء میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے اس میں قرآن کی طرف اشارہ. تو یہود جو مدینہ میں موجود, یہ وہی کتاب ہے, لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, یہ اللہ کا دعویٰ اور برحق دعویٰ ہے, اس دعوے سے کتاب شروع ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں. آگے اس کا چیلنج بھی بیان ہوگا, پڑھیں گے انشاءاللہ. ہدل للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, بہت اہم بات, انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون, البقرہ آیت نمبر 183, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. روزے رکھ کر تقوی پیدا کرو, پھر قرآن سنو رات میں تو ہدایت ملے گی. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے. ہدل للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت. تقوی کا مطلب خوف خدا بھی, اور تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی. کون ہے متقین؟ ان کی پانچ صفات, اللہ ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ظاہر کی دنیا پر اکتفا نہیں کرتے, اصل زندگی جو آخرت کی, جو ان سین ہے, انویزبل ہے, اس پر ان کا ایمان. نمبر دو, ویقیمون الصلاۃ, اور وہ نماز قائم کرتے, ایمان کا فقط دعویٰ نہیں کرتے, ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. اللہ ہمیں رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد پوری زندگی تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق ہر نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی اس کا نام ہے, اور خرچ کی طرف اشارہ تفصیل آئندہ آتی رہے گی انشاءاللہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ جو ایمان رکھتے اس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اہل ایمان بڑے وسیع القلب ہوتے ہیں, ان کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے, ہر دور میں جو وحی اللہ نے نازل فرمائی اس پر ایمان ان کا ہے, وسیع القلبی. تو اے نبی علیہ السلام, جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا وہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور جو آج سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. پہلے ایمان آیا, اب کیا آیا؟ یقین. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. کیوں؟ یقین گہرائی میں جا کر ایمان رکھنے کا نام, ڈیپ کا نام ہے, دل سے ماننے کا نام ہے. اور جب یہ دل میں یقین پیدا ہو تو عمل سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ پانچ صفات آئیں, غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, ہر وحی جو ہر دور میں نادل ہوئی جس کا اختتام نبی اکرم علیہ السلام پر ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم, یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح پائیں گے, کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اب بہت کچھ تفصیل بیان کرنے کا دل تو چاہتا ہے, آپ کی بھی خواہش ہوگی, لیکن پورا قرآن پڑھیں گے تو نماز کا ذکر بار بار آئے گا, انفاق کا ذکر بار بار آئے گا, آخرت کا بیان بار بار آئے گا, تفصیل آئندہ آتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اب دو آیات میں کافروں کا بیان, کھلے کافر جنہوں نے ڈٹ کر حق کی مخالفت کی, جانے تک دے دی, ان کا ذکر ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر, جن لوگوں نے کفر کیا, سواء علیہم, ان کے حق میں برابر ہے. اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, اے نبی علیہ السلام خواہ آپ ان کو انذار کریں, خبردار کریں یا نہ کریں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ وہ کھلے کافر ہیں جن میں آپ کو رمک باقی نہیں, جس کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ جانا, یعنی انتہا پر آ گئے کہ اب کوئی واپسی کا امکان نہیں, کوئی رمق باقی نہیں. خود جانتے بوجھتے حق کا انہوں نے رد کر ڈالا, تو اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی. لیکن نقطہ اہم یہ ہے, ان کے حق میں برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. رسول اللہ علیہ السلام کو روکا نہیں گیا ہے, دین کی دعوت دینے والوں کو روکا نہیں جا رہا, تم اپنا کام کیے جاؤ, تمہارا اجر اللہ کے محفوظ, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, ان کے حق میں برابر ہے, خواہ ان کو خبردار کرے یا نہ کریں. لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کب لگی؟ دیگر مقامات پر پڑھیں گے. جب جانتے بوجھتے حق کو رد کیا, اللہ کی دیوی صلاحیت کو استعمال نہ کیا, اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت, اور جانتے بوجھتے حق کو رد کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور ان کی سماعت یعنی کانوں پر، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرے گروہ کا مختصر بیان، کھلے کفار جیسے کہ ابو جہل وغیرہ، ان کا بیان آ گیا۔ اب چلیے اگلا رکوع، اس میں نفاق کا موضوع بیان ہوا ہے، لیکن سورۃ البقرہ مدنی دور کے شروع میں نازل ہوئی، ابھی نفاق کا لفظ نہیں آیا، مرض کہا گیا اس کو، مرض یعنی بیماری، ڈیسیز کہا گیا۔ بعد کی مدنی سورتیں پڑھیں گے تو نفاق کا لفظ بھی آئے گا، منافقین کا ذکر بھی آئے گا، لیکن اول اول بتایا جا رہا ہے کہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے۔ نفاق کیا ہے ذہن میں رکھیے گا، عبداللہ بن ابی کو ہم سب جانتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتا تھا، عبداللہ بن ابی کلمہ گو مسلمان تھا، اس طرح کے لوگوں نے کلمہ تو پڑھا مگر دل سے نہ مانا، اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے فرار جب اختیار کیا تو نفاق کے مرض میں بڑھتے چلے گئے۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہم گزر نہ جائیں کہ تو منافقین کا بیان ہو رہا ہے، نہ، یہ وہ منافقین تھے جو کلمہ وہ تھے لیکن دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے فرار اختیار کیا تو مرض بڑھا اور نفاق انتہا پر چلے گئے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس دوسرے رکوع میں نفاق کا مرض، ارشاد ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں، آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بہت توجہ، کہہ رہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، کہہ رہے ہم آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے نہیں۔ کون سے ایمان کی کمی ہے؟ رسالت پر ایمان کی کمی ہے۔ منافقین دل سے رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کے ایمان کی بھی نفی کی گئی۔ یہود اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے بھی ایمان کی نفی کر دی گئی۔ فرمایا کہ وما هم بمؤمنین اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، معاذ اللہ۔ یہ نفسیاتی سطح پر بدترین دہشت گردی، عجیب جملہ ہے، یہ نفسیاتی سطح پر بدترین دہشت گردی ہے کہ انسان بری حرکتیں کر کے سمجھتے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں، اٹس فائن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بندہ اپنے ساتھ حرکتیں کرتا ہے، معاذ اللہ، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، مگر اللہ کا جواب کیا ہے، وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اس حال میں کہ انہیں شعور بھی نہیں ہے، دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو برباد کر رہے ہیں، باطن کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایمان کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، یہود کا ساتھ دیتے جا کر ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کے مقابلے میں ان کو کافر پسند ہیں، یہ تھے منافقین۔ یہ آخری جملہ سنا آپ نے، ایمان والوں کے مقابلے میں کون پسند ہے؟ کافر پسند ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ آج ہم مسلمانوں کے معاشرے میں تصویریں نظر نہیں آتی، غور کرنا چاہیے۔ یہ باطنی بیماریاں، دنیا کی محبت میں ڈوبنا، دین سے فرار اختیار کرنا، اور یہ سمجھ رہے کوئی ایشو نہیں، اللہ فرما رہے دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے، یہ دنیا کی لذتیں کمانے کے چکر میں اصل زندگی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں، وما یشعرون، مگر انہیں اس کا شعور نہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض یعنی بیماری نفاق ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ فرما دیا۔ اللہ جیسے یہ فرماتے ہیں، اللہ ہدایت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، یا فرمائے ان کے بیماری میں اضافہ فرما دیا۔ بات اصولی کیا ہے، ہدایت کا قانون کیا، اللہ کا، تفصیل آگے آتی رہے گی، جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ اسی طرف بڑھا دیں گے، تو شکر گزار بننا چاہو گے اسی کی توفیق ملے گی، تم ناشکرے بننا چاہو گے اسی کام پر لگا دیا جائے گا، تم پکے ایمان والے بننا چاہو گے اللہ آگے بڑھا دے گا۔ کراچی والے، پاکستان والے 15 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے، پریشان ہو رہے، وہ یورپ کے اندر لوگ 20 گھنٹے کا روزہ رکھنے کو تیار بیٹھے ہوئے، اللہ توفیق دینے کو تیار ہے، تم بھی رکھو پھر۔ کراچی والے 35-40 ڈگری میں رکھ رہے، تو سبی والے شاید 45 میں رکھ رہے ہوں گے، تھر والے 46 میں رکھ رہے ہوں گے، تم توفیق مانگو، اللہ تمہیں تقوی کی بھی توفیق دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جو مرض میں مبتلا ہو رہا ہے، دنیا کی محبت میں ڈوب رہا ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو ان کی بیماری بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری منافقین کی، جھوٹے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، جب بھی بات کرے گا منافق تو کیا کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے، گھر میں، دکان پر، بچوں کے ساتھ، کلیگز کے ساتھ، سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرتے ہوئے، معاف کیجئے گا، اور کارپوریٹ سیکٹر کے اندر، کاروبار کی دنیا میں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، ٹاک شوز میں بیٹھ کر، یہ ساری قوم جھوٹ در جھوٹ اکثر بولتی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہ منافق کی نشانی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے, یہ آستین کے سانپ بن رہے ہیں, مسلمانوں کی جماعت میں دراڑے ڈال رہے ہیں, مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں, تم فساد تو نہ مچاؤ, کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے. اللہ کا تبصرہ آگاہ ہو جاؤ, انہم المفسدون, آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون, مگر یہ شعور نہیں رکھتے. سب سے بڑا فساد ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا, سب سے بڑا فساد ہے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا, سب سے بڑا فساد ہے دین کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنا, وہ یہ منافقین کر رہے ہیں. لیکن اپنی دانش میں سمجھ رہے ہم سب سے بڑے اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے اور لوگ ایمان لائے, یعنی سچے مخلص صحابہ جیسے ایمان لائے, ارے تم بھی ویسے پکا ایمان لاؤ, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا, تو کہتے ہیں کہ کیا شاید آواز کچھ پرابلم ہو, دیکھے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. معاذ اللہ, سچے مخلص صحابہ کو یہ منافقین معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے. معاذ اللہ, بہت توجہ کیجئے گا, دنیا پرست آدمی دین والے کو دین کے ساتھ کمیٹڈ دیکھتا ہے تو کہتا ہے بے وقوف ہے. دنیا کا غلام جب دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کو دیکھتا کہتا بے وقوف ہے. یہ ہے مرض جو کل بنتا ہے نفاق, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لے جاتا ہے بندے کو جہنم میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج جو ہمارے معاشرے میں دین والوں سے نفرت ہو رہی ہے, اور دین والوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, دین والوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور اب تو دین کو مذاق بنایا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. یہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں, کما آمن السفہاء, ایسے ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے. معاذ اللہ, الا آگاہ ہو جاؤ, انہم ہم السفہاء, یہ خود بے وقوف ہیں, احمق ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن وہ جانتے نہیں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ رسول اللہ پر ایمان لاؤ مگر جھوٹا ایمان لا رہے ہو. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی تمہارے دلوں میں ایمان نہ ہو. اس سے بڑی بے وقوفی کیا کہ تم دنیا کے غلام اور بندے بن جاؤ. اور اس سے بڑی بے وقوفی کیا کہ تم آخرت کو فراموش کر دو. یہ خود بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن وہ جانتے نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب جب وہ ملتے ایمان والوں سے, قالوا آمنا, کہتے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیاطین کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں. شیاطین کی نے کہا گیا یہود کے سرداروں کو, یا اپنے سرداروں کو منافقین کے گبڑے ہوں, جب تنہائی میں اپنے شیاطین یہ سرداروں کے پاس ہوتے ہیں, قالوا انا معاکم, وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, ہم تو بے شک مذاق کر رہے ہیں. معاذ اللہ, معاذ اللہ, یہ دونوں طرف بنا کر رکھتے, یہ کسی کے نہیں ہوتے, یہ کسی کے نہیں ہوتے. وہ دیکھتے ان کو غلبہ ملے تو ان کے پاس بھاگو, ان کے غلبہ ملے تو کہو ہم تو تمہارے ساتھ تھے. ہر طرف بنا کر رکھنا یہ منافقین کی صفت ہے. یہ دنیا کے وفات پرست ہے, آخرت کے طلبگار نہیں ہیں. کہتے ہم تو مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. معاذ اللہ, اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے استہزاء مذاق کا جواب دیتا ہے. یمدہم فی طغیانہم یعمہون, اور ان کو سرکشی میں بڑھا دیتا ہے. یہ اندھے ہو رہے ہیں, یہ خود گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. انہوں نے خود طے کیا گمراہی کو, انہوں نے خود طے کیا دنیا کا بندہ بندے کو, اب اللہ ان کو اندھا بنا رہا ہے, اسی میں آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی. فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا. کمرشل تو یہ بھی ہیں, دنیا کے لیے کمرشل ہیں, دنیا کے غلام بندے بنے ہیں, آخرت کو فراموش کیا. فما ربحت تجارتہم, تو ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہ دیا. وما کانوا مہتدین, اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے. مثلہم, ان کی مثال, یہ پہلی مثال ایک رائے ہے, جو دوسرا گروہ تک کھلے کافر ان کے لیے, یہ ایک رائے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص جس نے آگ کو روشن کیا. فلما اضاءت ما حوله, پھر جب آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا, ذهب الله بنورهم, تو اللہ نے ان لوگوں سے ان کی روشنی لے لی. وتركهم في ظلمات لا يبصرون, اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. صم بكم عمي, وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فهم لا يرجعون, بس وہ لوٹیں گے نہیں, مراد یہ بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. یہ کون؟ وہ جو دوسرا گروہ تھا کافرین والا, کھلے کافر, جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو بالکل ہی رد کر دیا. تو اب اللہ نے ان سے ان کی قبول حق کی صلاحیت ہی واپس لے لی. روشنی یہاں پہ لائٹ لگی ہوئی ہے, مگر میری آنکھوں میں بھی تو نور ہونا چاہیے کہ نہیں, دیکھنے کے لیے بینائی. اسی طرح اللہ نے ہدایت کا نور عطا فرما دیا, مگر باطن کی بصیرت بھی تو ہو, اندر ہدایت کی طلب و تڑپ بھی تو ہو, تو ہدایت ملے گی. مگر انہوں نے جانتے بوجھتے رد کیا, تو ان کی قبولیت حق کی صلاحیت کو اللہ نے چھین لیا ان سے, اب یہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ اس گمراہی اور اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری مثال آ رہی, یہ رائے ہے کہ تیسرے گروہ یعنی منافقین کے حوالے سے, او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, فرمایا کہ یا جیسے آسمان سے بارش ہو اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی بھی, یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے. وہ بجلی کی کڑک تو موت کا ڈر محسوس ہوتا ہے, کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کیا مطلب؟ شدید بارش ہے, طوفانی رات ہے, کڑک ہے, بجلی ہے, ان کو موت, جیسے شخص کو موت کا ڈر ہو, تو مراد کیا ہے؟ قرآن کے احکامات کی بارش ہو رہی ہے, قرآن کے احکامات کا نزول ہو رہا ہے. کبھی قتال کا تقاضا آئے گا, کبھی انفاق کا تقاضا آئے گا, کبھی ہجرت کا مطالبہ آئے گا, کبھی گھر بار کو چھوڑنے کا مطالبہ آئے گا. جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کی جان جاتی بھی نظر آ رہی ہے, ان کو دنیا جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو ان کو موت سامنے نظر آتی ہے. اب یہ ہجرت سے, قتال سے اور جہاد سے اور انفاق سے اور قربانیوں سے یہ کترانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یکاد البرق یختف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے. کلما اواء لہم مشوا فیہ, جب بھی اللہ ان کے لیے روشنی فرما دیتا اس میں چل پڑتے ہیں. ایک ترجمہ, وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ چاہے تو ان کو موت دے دے, لیکن بہرحال اللہ نے زمین پر بندوں کو امتحان کے لیے بھیجا, اور جب ذرا روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں, اندھیرا آتا ہے کھڑا ہو جاتے ہیں. سادہ سی بات کیا ہے؟ حکم آسان لگا تو عمل کر لیا, مشکل لگا تو چھوڑ دیا. ہمارا محاورہ ہے, میٹھا میٹھا ہب ہب, کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ ہے منافقت. آسان لگا تو آ گئے, مشکل لگا تو چھوڑ دیا. رمضان کے روزے آسان لگ رہے, اس لیے آسان لگ رہے, سب رکھ رہے, ہم بھی رکھ لیں گے بھائی. نماز مشکل لگتی ہے, نماز میں ڈنڈی مارتے لوگ. رمضان میں روزے رکھ لیے, رمضان میں نماز ادا کر لی, چاند رات کو نماز چھوڑ دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نفس کی عبادت نہیں کرنی, رب کی عبادت کرنی ہے بھائی. سخت بات ہے, آسان لگا چل پڑے, مشکل لگا تو کھڑے ہو گئے. اللہ اس منافقت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. فرمایا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم, اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو چھین لیتا, اللہ ان کو محروم کر دیتا. لیکن نہیں, وہ دوسرا کافروں کا گروہ انہوں نے تو کھلا انکار کر دیا نا, انہوں نے زبان سے کچھ تو مانا, تو جو جتنا چلنا چاہے گا اللہ چلا دیں گے. زبردستی نہ گمراہ کیا جاتا ہے, نہ زبردستی ہدایت دی جاتی ہے, اور جسٹس ہوگا ہر ایک کے ساتھ, ظلم نہیں ہوگا. تو اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بصارت لے جاتا, لیکن نہیں, جتنا چلنا چاہو گے چلا دیں گے. اور توبہ کرو تو اللہ معاف بھی فرما دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ دو رکوعوں کا بیان مکمل ہوا, اب ہم چار رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. راتیں چھوٹی ہیں, بہت کوشش ہوگی کہ ہم ٹو دی پوائنٹ گفتگو رکھیں. کچھ وضاحتیں ہیں جو بعد میں ہوں گی, لیکن ابھی چار رکعت ادا کرنی. صفحہ درست فرما لیجئے انشاءاللہ.